ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى یہ سورہ الدحا ہے جو ابھی پڑھی گئی آپ کے سامنے اور اس کی تشریح اور توضیح کا سلسلہ پچھلی دو مجلسوں سے جاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی زمانے میں کچھ راتیں ایسی گزری تھی جن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناسازی طبیعت کی وجہ سے تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے اور اسی دوران آپ پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی. اس وقت کفار نے یہ پروپیگنڈا کرنا اور تانے دینا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی نے آپ کو چھوڑ دیا. یہ سورت اسی موقع پر اللہ تعالی نے آپ کی تسلی کے لیے نازل فرمائی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے فرمایا ہے ما ودعک ربک وما قلا کہ آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے وہ ناراض ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وللآخرت خیر لک من الاولی یعنی آپ کے آنے والے حالات جو ہیں وہ پہلے ابتدائی جو حالات ہیں ان سے زیادہ بہتر ہوں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین ہونے پر دلالت کرتا ہے. فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى یعنی تمہارا پروردگار تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش اور راضی ہو جاؤ گے. یہ بات کوئی آدمی اپنے محبوب ترین فرد ہی سے کر سکتا ہے؟ کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت اور رحمت کا ایک مظاہرہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سنائی تو آپ نے صحابہ سے یہ بھی فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں موجود ہوگا. جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ ہم تم کو اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے اور جب تک تم راضی نہیں ہوں گے دیتے ہی رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ سے میں اپنی امت کی مغفرت مانگوں گا, یہ آپ نے حضور صحابہ کو بتلایا, اور ان کی شفاعت کروں گا, اور جب تک کہ میری امت کا ایک فرد بھی جہنم کے اندر رہا ہوگا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا. یہ امت محمدیہ کے لیے بڑی عظیم بشارت اور خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرمایا. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کہ حضور کی امت میں ہمیں شامل کیا, کہ جس کے میں شامل ہونے کے لیے بڑے بڑے نبیوں نے تمنائیں اور دعائیں کی تھی. یہ بڑی بشارت ہے کہ جو آدمی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لایا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے نجات پا کر کے جنت میں ضرور داخل ہوگا. اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث میں ارشاد فرمائی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ سچے دل سے یعنی اس پر عقیدہ رکھتے ہوئے پڑھا اور مسلمان ہو گیا تو وہ جنت کے اندر ضرور جائے گا. البتہ اگر اس نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے تو ان کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا اگر اللہ نے وہ گناہ معاف نہیں کیے تو, لیکن وہ مومن کے لیے جہنم اس وقت پاک کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے گی. یہ اور بات ہے کہ جہنم کی ہلکی سی آگ بھی بڑی سخت ہے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے. لیکن اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا, کوئی بھی مسلمان ہوگا جو امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت. بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک فرد بھی جہنم کے اندر رہا ہو. یہ پوری امت محمدیہ کے لیے عظیم بشارت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, تو انشاءاللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا آخری سہارا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ حاصل ہوگا. حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایمان بڑی نعمت ہے اللہ کی, اس کو بچا بچا کر کسی طرح بھی قبر تک لے جاؤ پھر تو آگے کامیابی ہی کامیابی اور مزے ہی مزے ہیں, بس قبر تک اس کو بچا کر کے رکھنا ہے. تو یہ اللہ تعالی ہمیں اس کی حلاوت عطا فرمائے اور اس ایمان پر ہمیں زندہ رکھے, اسی پر موت عطا فرمائے, اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. اور جب یہ ایمان موجود ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایسے شخص کو جہنم میں رہنے نہیں دوں گا جیسا کہ آپ کے صحابہ سے اس آیت کے نزول کے بعد فرمایا تھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ بڑے پیار کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں، یہ بیوقوف لوگ جو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروردگار آپ سے ناراض ہو گیا، اس نے آپ کو چھوڑ دیا، ان کی باتوں کی طرف آپ دھیان نہ کیجیے، بلکہ آپ تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کی زندگی کی شروعات سے لے کر آپ کو کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور پھر ان نعمتوں میں سے چند کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، الم یجید کا یتیما فآوا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ٹھکانا دیا۔ آگے فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناواقف پایا، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھلایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مالی اعتبار سے کمزور پایا، محتاط پایا، تو اللہ نے آپ کو غنی بنا دیا۔ ان آیات میں تین نعمتوں کا ذکر ہے، پہلی یہ ہے کہ تمہیں یتیم پایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ یتیم بھی ایسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، پیدائش سے پہلے ہی آپ یتیم ہو گئے، آپ کے والد حضرت عبداللہ جو تھے ان کو ان کے والد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کھجوریں لانے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا تھا، اور وہیں راستے میں بیمار ہوئے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد مدینہ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ اپنی والدہ ماجدہ کی پیٹ میں حمل کی شکل میں تھے، تو گویا پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو چکے تھے۔ ایسے یتیم کے لیے دنیا میں زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کرشمہ دکھلایا کہ آپ کے والد کی وفات ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو اپنے گھر لے گئے، اور جو ہے وہاں پر ان کو رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی ابتدائی زمانہ تھا، ابتدائی عمر تھی، کہ دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنے گھر میں رکھا، اور اسی دوران دودھ پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ جیسی دودھ پلانے والی کو مہیا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک قبیلہ بنو سعد میں حضرت سعدیہ حلیمہ سعدیہ کا جس قبیلے کے ساتھ تعلق تھا اس قبیلے میں مقیم رہے، اور وہیں پر آپ کی پرورش ہوئی۔ واپس پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے تو 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، اور والدہ کی وفات تو اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ اب دیکھیے، باپ کا سایہ سر پر بھی نہیں ہے، ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اور دادا بھی رخصت ہو چکے ہیں۔ عام طور پر انسان کی پرورش اور تربیت کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو چکے ہیں، باپ نہیں، ماں نہیں، دادا نہیں، بھائی بھی کوئی نہیں۔ عام طور پر اہل عرب کے یہاں یہ رواج تھا کہ چچا کے بیٹوں کے ساتھ باقاعدہ دشمنیاں ہوا کرتی تھی، یہ عام طور پر اہل عرب کا دستور تھا کہ ایک دادا کی ایک شاخ، ایک بیٹا ایک طرف کو نکل گیا، دوسرا بیٹا دوسری طرف کو نکل گیا، اور پھر ان دونوں شاخوں کے درمیان آپس میں رقابت اور عداوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ آپ عربوں کی شاعری کا مطالعہ کریں گے تو وہ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی، کہ ان کی آپس کی دشمنیاں جو ہوا کرتی تھی اپنے ابنائے ہم کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھی، چچا کی اولاد کے ساتھ۔ تو یہ چچا کا خاندان ایسا خاندان نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر کوئی اعتماد اور بھروسہ کیا جائے کہ وہ اب اس بچے کی پرورش کرے گا یا ان کی خیرخواہی کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی، ان کو ایسا مہربان بنا دیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اپنے ذمے لے لی اور ہر قدم پر انہوں نے آپ کا دفاع کیا، آپ کی طرف سے ڈیفینس کیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سال بڑے ہیں، تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ آپ ان کے ساتھ حقیقی بیٹوں سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس بچے میں عجیب باتیں دیکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب یہ میری بستر پر لیٹتا ہے تو اس کے اندر سے مشک کی خوشبو آتی، اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات میں لیٹے لیٹے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بستر پر نہیں ہے، تو میں اٹھ کر کے ان کو تلاش کرنے کے لیے گھر میں جانا کی کوشش کرتا ہوں تو آواز آتی ہے چچا میں تو بستر پر ہوں، میں لوٹ جاتا ہوں. یہ دیکھا میں نے ان کے اندر. اور بعض اوقات رات کے آخری حصے میں ان کی زبان پر ایسا کلام جاری ہوتا ہے کہ میں اس کلام کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہوں کہ کیا کلام کر رہے ہیں. یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی خصوصیتیں ابو طالب نے بتلائی اور کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں عرب میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا رواج نہیں تھا، نہ کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنے کا رواج، لیکن میں نے اس بچے کو دیکھا کہ جب بھی کھانا شروع کرتا تھا تو بسم اللہ الاحد پڑھتا تھا، اور کھانے سے فارغ ہوتا تھا تو وہ الحمدللہ پڑھتا ہے. وہ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں آپ کے اس میں ڈالی تھی. یہ باتیں خود ابو طالب نے، جو آپ کے چچا اور جنہوں نے پرورش کی تھی آپ کی، حضرت عباس جو آپ کے دوسرے چچا ہیں چھوٹے چچا، ان کو بتلائی. خلاصہ یہ ہے کہ ان باتوں کے نتیجے میں ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت فرمائی جیسے ایک حقیقی باپ اپنے حقیقی بیٹے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. البتہ ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ابو طالب اخیر وقت تک ایمان نہیں لائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بات ہے. کفر ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے. روایتوں میں آتا ہے کہ ابو طالب کی وفات کا وقت جب آیا اور مکہ مکرمہ میں یہ بات پھیلی کہ ابو طالب کی آخری گھڑیاں ہیں، تو ابو جہل نے عبداللہ ابن ابو امیہ، یہ عبداللہ ابن ابو امیہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے اور جو ہے شاعر بھی تھے. حضرت ابو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو ہیں ان کے اللہ کی بھائی ہیں. تو یہ دونوں ابو جہل نے عبداللہ ابن ابو امیہ سے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حالتیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بھتیجے ان سے کلمہ پڑھوا لیں. چنانچہ ابو جہل عبداللہ ابن ابو امیہ کو اپنے ساتھ لے کر کے گیا. جب ان کے گھر پہنچے تو جہاں ابو طالب لیٹے ہوئے تھے وہاں دو ہی آدمیوں کے بیٹھنے کی جاتی جگہ تھی سامنے، یہ دونوں بیٹھ گئے. یہ اس لیے کہ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آویں بھی تو آپ کو بیٹھ کر اطمینان سے بات کرنے کا موقع نہ ملے، بیٹھی نہیں جگہ ہی نہیں ہے. چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، وہاں بیٹھنے کی جگہ تو تھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے ہی چچا سے کہا چچا کلمہ پڑھ لو تاکہ میں اس کے ذریعے سے اللہ کے سامنے دلیل کروں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو ابو جہل نے کہا کہ ابو طالب جاتے جاتے اپنے آبا و اجداد کا دھرم چھوڑو گے، دین چھوڑو گے، اور مکے کی عورتیں اور مکے کے لڑکے بچے کیا کہیں گے کہ آگ کے ڈر سے مذہب چھوڑ دیا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات فرمائی، ابو جہل نے پھر اپنی بات لوٹائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات فرمائی، ابو جہل نے پھر اپنی بات لوٹائی، یہاں تک کہ ابو طالب کی زبان پر آخری کلام یہ تھا کہ میں اپنے باپ کے دین کے اوپر ہوں، اور انہوں نے یہ جملہ ہی بھی کہا کہ اختار النار علی العار، یعنی اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو عورتیں اور بچے تانا دیں گے کہ آگ سے ڈر گیا اور کلمہ پڑھ لیا، میں آگ جو ہے جہنم کے آگ کے مقابلے میں، آر کے مقابلے میں جو ہے آگ کو اختیار کرتا ہوں، اور اسی پر ان کی موت آئی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر کی حالت میں ان کی موت پر بڑا غم تھا. تو قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. تو یہ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. خیر، تو بہرحال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت سے پالا تھا اور آپ کی پرورش کی تھی، لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہے، ایمان نہیں لا سکے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس آیت میں فرماتے ہیں الم یجید کے یتیمن پاوا، وہی انہوں نے جو بیٹا جیسا معاملہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائش یہ پناہ دی. پیدائش سے پہلے ہی آپ تو کیا ہو چکے تھے، یتیم ہو چکے تھے، ماں والد صاحب کی وفات ہو چکی تھی، ماں بھی انتقال کر گئی چھوٹے تھے تب، اور دادا بھی انتقال کر گئے، چچا نے آپ کی پرورش کی تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حامی بنایا کہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا اور ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہی فرماؤ یہ کفار آپ کو تانا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو چھوڑ دیا، ناراض ہو گیا، جس اللہ نے بچپن میں تم کو پناہ دی تھی بھلا وہ اللہ آپ کو اب چھوڑے گا؟ تو اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملا کہ کبھی اگر ہمارے اوپر ناگوار حالات پیش آئیں تو ان ناگوار حالات کے موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اور ان انعامات کو یاد کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ان حالات کے پیش آنے سے پہلے ہم پر کیے ہیں، اور یوں سوچنا چاہیے کہ جس ذات نے میرے ساتھ یہ احسان کیا، مجھے میرے اوپر یہ انعامات اتارے اور مجھے اس طرح نوازا، بھلا وہ کیا مجھے چھوڑ سکتا ہے؟ تو یہ ما ودعک ربک وما قلا، یہ گویا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو فرمایا تھا وہ جملہ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازے اور ہمیں جو ہے ہمیشہ اس کی قدر دانی کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سلم لأوليائك کا وحرب لأعدائی نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم آتنا افضل ما توتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما اتيتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اے اللہ تو ہماری گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما اے اللہ اس مجلس میں جتنے بھی تیرے بندے موجود ہیں اے اللہ ان تمام کی جائز اور نیک حاجتیں پوری فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.